حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمر لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك، أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، قائم بالقسط، عدل في الحكم، رؤوف بالعباد، وأن محمدًا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك وأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمتي فنصح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، واجزه عنا وذلا، وأكرم ما جزيت أحدًا من أنبيائك عن أمته، إنك أنت العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام نمازیوں کو جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی سفارش و تاکید کرتا ہوں. اور مولا کائنات کے بقول کہ اگر تم وہ باتیں جو تمہارے مردے، تمہارے اس دنیا سے چلے جانے والے تم سے کہتے اور تم انہیں سنتے، تو وہ تم سے ایک ہی بات کہتے، خیر ان خیر الزاد التقویٰ، کہ راستے کا بہترین سامان اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ کے حلال و حرام کی پابندی ہے. آیت اللہ العظمیٰ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ قم میں جب بھی خطاب کیا کرتے تھے نماز جمعہ سے، تو وہی کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا. تقویٰ یعنی یہی حلال و حرام کہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، کہ حرام کاموں سے اجتناب اور حلال امور کی بجا آوری، واجبات ترک نہ ہوں، محرمات سرزد نہ ہوں، یہی تقویٰ ہے. اور یہی تقویٰ انسان کو دنیا میں بھی اور قبر و قیامت و برزخ کی منازل اور اس کے علاوہ عالم آخرت میں بھی اس کے کام آنے والا ہے. یہی تقویٰ ہے کہ جو ایک نور بن کر انسان کے آگے آگے چل گیا، یسعى نورہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا. تو تقویٰ یعنی نماز جمعہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر خطیب جمعہ اور نمازی مل کر اپنے آپ کو ایک ہفتے کے لیے آمادہ و تیار کرتے ہیں کہ ہمارا آئندہ ہفتہ، ہمارے آئندہ 7 دن کس طریقے سے گزریں تقویٰ الہی کے دور میں. یعنی اتقوا اللہ، ہم سب کو آیت یاد ہے، اتقوا اللہ یعنی اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اٹھتے بیٹھتے اس آیت کی تکرار ہونی چاہیے، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی انسان بازار میں جائے، اتق اللہ کی آیت ذہن میں ہو کہ مجھے کوئی حرام کام نہیں کرنا، حرام کام انجام نہیں دینا ہے. گھر میں ہو جب بھی وہی کام کرے، بازار میں ہو جب بھی، ملازمت میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، خاتون خانہ گھر میں ہو، یہی تقوی کی پریکٹس کو در حقیقت عمل کرتے رہیں ہم سب، تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں. اور جب ہمارا نام اعمال ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کیا جائے، تو اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو در حقیقت امام کے دل کو غمگین کرے یا ان کے گریے کا سبب ہو. سورہ سبا آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا، قل انما اعذكم بواحدة ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا. سورہ سبا 34واں سورہ 46ویں آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا، پوری آیت نہیں پڑھی. کہہ دو کہ میں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، قل انما اعذكم، میں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے لیے کام کرو. قیام سے مراد ایک وہ قیام ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ قیام بالسیف ہیں، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا قیام کرنا، اور ایک قیام کیا ہے وہ عام معنی میں ہے کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، میں اللہ کے لیے کام کروں. ممکن ہے کوئی شخص پیروں سے چل نہ سکتا ہو، اس کے لیے بھی یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو. کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی ویل چیئر میں بھی رہ کر در حقیقت بہت سارے کام کر سکتا ہے. اب یہ 11 روز آپ نے دیکھا اسرائیل کی جنگ میں، فلسطینی عوام میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو چل نہیں سکتے، ویل چیئر پہ انہوں نے اپنا قیام کیا ہے. بہت سے لوگ تھے کہ جو دیکھ نہیں سکتے تھے، تاریخ میں انہوں نے قیام کیا ہے. الغرض کہ قیام سے مراد صرف پیروں پہ کھڑا ہونا نہیں ہے، قیام سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اسٹینڈ کرنا ہے. قیام سے مراد اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دینا ہے. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، روز قیامت مجھ سے اور آپ سے ہمارے وظیفہ شرعی کا سوال کیا جائے گا. اکثر ہم یہ لفظ سنتے ہیں، وظیفہ شرعی کیا ہے؟ آیت کا کہہ رہی ہے ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، تم ایک ہو یا دو ہو، تنہا ہو یا گیدرنگ کی صورت میں ہو، مجموعے کی صورت میں ہو، تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے لیے قیام کرنا ہے، اسٹینڈ کرنا ہے، تمہیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. شرعی ذمہ داری ہم کہتے ہیں بھائی شرعی ذمہ داری ہے. شرعی ذمہ داری سے مراد کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے، شرعی ذمہ داری سے مراد وہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے بحیثیت ایک انسان کامل اور عاقل مجھ پر قرآن و سنت و روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں مجھ پر فرض کی ہے. یہ میرا کام ہے کہ میں دیکھوں کہ صبح اٹھنے کے بعد میرا وظیفہ شرعی کیا ہے. نماز کی ادائیگی یہ وظیفہ شرعی ہے، اخلاق سے پیش آنا وظیفہ شرعی ہے، ملازمت کے لیے یا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے کام پہ جانا یہ وظیفہ شرعی ہے، کھانا تناول کرنا، ناشتہ کرنا یہ وظیفہ شرعی ہے، اگر روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا وظیفہ شرعی ہے، جھوٹ نہ بولوں، حرام نہ کروں، غیبت نہ سنوں، اپنے معاملات اور ڈیلنگز کی بنیاد جھوٹ پر قائم نہ کروں یہ وظیفہ شرعی ہے. یعنی ہر وہ کام جو مجھے انجام دینا چاہیے اسے وظیفہ شرعی کہا جاتا ہے. وظیفہ شرعی سے علماء سے، امام خمینی سے، مجتہدین سے مربوط نہیں ہے. وظیفہ شرعی یعنی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ مولانا آپ نے یہ کام کس دلیل کی بنیاد پہ کیا، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی عقل کے مطابق کہ آپ کے پاس وسائل تھے، آپ کے پاس امکانات تھے، اپورچونیٹیز تھیں، وقت تھا، سیکھ سکتے تھے، آپ نے نہیں سیکھا، نہ سیکھنے کے نتیجے میں آپ نے غلط عمل کیا، بتائیے آپ نے اپنے وظیفہ شرعی انجام نہیں دیا. جیسے کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایس او بیس کے ایک حصے میں تو عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ فاصلہ نظر آ رہا ہے، لیکن ماسک کا استعمال وہ نہ ہونے کے برابر ہے. شرعاً واجب ہے اپنے مجتہد کی تقلید کرنا، اس کے فتوے پہ عمل کرنا. مجتہدین نے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں. ابھی تک کی تحقیق ریسرچ ہی ہے، مجھے دوسرے مفروضوں سے کوئی کام نہیں ہے کہ وہ مفروضے کیا کہہ رہے ہیں، کون مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں ویکسین لگاؤ، کون کہہ رہے ہیں ویکسین نہ لگاؤ، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن ایک حفاظتی اقدامات، یہ کیا یہ شرعی ذمہ ہے؟ روز قیامت آتے پوچھا جائے گا محترم آپ نماز جمعہ کے لیے آئے تھے، آپ نے ماسک کیوں نہیں لگایا؟ شرعی ذمہ داری ہے، مجتہد کے فتویٰ کی مخالفت. اور ہم عقیدہ یہ ہے کہ مجتہد کا فتویٰ حکم الہی تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، کاشف عن الحکم شرعی ہوتا ہے، وہ ہمیں پہنچاتا ہے کہ اس وقت حکم شرعی، حکم خدا، حکم امام یہ ہے. لہذا اس کی مخالفت امام کی مخالفت ہے، توجہ رکھیے گا، امام کی مخالفت. ابھی میں روایت عرض کروں گا اصول کافی سے. وظیفہ شرعی کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بہت بڑی کوئی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بلڈنگ قائم کرنا چاہتا ہوں، میں خمس ادا کرنا چاہتا ہوں، میں وظیفہ شرعی دیکھوں، میں استخارہ دیکھوں، نہیں، وظیفہ شرعی یعنی جو آپ کی ڈیوٹی ہے 24 گھنٹے میں، یہ وظیفہ شرعی ہے۔ اور یہ وظیفہ شرعی 4 بنیادی اصولوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک، قرآن کی روشنی میں، ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت، عاقل بنایا ہے، بالغ بنایا ہے، اختیار دیا ہے، سنت رسول و سنت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، احادیث معصومین، احادیث رسول، آل رسول کی روشنی میں ہمیں اپنے وظیفے کا تعین خود کرنا ہے۔ ایک وقت ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، مولانا آپ کو مشورہ دے دیں گے، لیکن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہوگی، یا یہ کہ آپ اپنے مجتہد سے پوچھیں، یہ نائب امام سے پوچھیں، یا امام زمانہ سے پوچھیں مثلا، کہ جو فی الحال موقع میسر نہیں ہے۔ عقل کی روشنی میں، عقلی بنیادوں پر میں جو فیصلہ کروں تاکہ روز قیامت سینہ ٹھوک کے کہہ سکوں خدا بندہ میں نے قرآن، سنت، عقل اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان روایات اور آیات کی روشنی میں میں نے اپنے وظیفہ شرعی انجام دیا۔ میرے پاس دلیل یہ تھی، آپ روز قیامت احتجاج کریں گے، احتجاج یہ اردو والا احتجاج نہیں، عربی والا احتجاج، احتجاج نہیں، حجت لے کر آئیں گے، خداوندہ میں حجت لے کر آیا ہوں، میرے پاس حجت یہ کہ میں نے یہ وظیفہ شرعی کیوں ادا کیا۔ کل آپ سے پوچھا جائے گا آپ بغیر ماسک کے کیوں آئے، آپ کے پاس دلیل ہے، بہانہ ہے، عذر ہے، اگر اتنے اسٹرانگ ہے کہ اللہ کو جواب دے سکیں ڈائریکٹ، یا اللہ کے فرشتوں کو جواب سے پوچھا جائے، فبہا، ماشاء اللہ، آپ جانے اور آپ کی شرعی ذمہ داری۔ لیکن اگر آپ نے وظیفہ شرعی پہ عمل نہیں کیا، خواہ وہ ماسک کا پہننا ہو، خواہ وہ ایس او پیز پہ عمل پیرا ہونا ہو، خواہ وہ گھر میں اخلاق و کردار ہو، خواہ وہ معاملات ہو لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ بزنس ہو، خواہ وہ اہل محلہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو، یہ وظیفہ شرعی کہلاتا ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ شرعی ہے کہ جس کا روز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا روز قیامت مجھ سے جو آپ سے سوال کیا جائے گا، وہ میں جو میں نے اخذ کیا ہے، جو میں نے فیصلہ کیا ہے، جو میں ڈیسیشن لے رہا ہوں، عقل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، روایات معصومین کی روشنی میں، وہ میرا وظیفہ شرعی کہلائے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی کے پاس روز قیامت حجت نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو خدا بہتر جانتا ہے خدا اس کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ چونکہ آج 4 جون ہے، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی اور ارتحال کی تاریخ ہے، اسی مناسبت سے میں نے وظیفہ شرعی کے عنوان سے خطبہ اول میں اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فقہ شیعہ میں سے وہ فقی ہیں، ان سے پہلے بھی فقہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے نظریہ ولایت فقی کو مختلف انداز سے، صورتوں سے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ امام خمینی کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کو یہ موقع نصیب ہوا اور آپ نے نظام ولایت فقی کو دنیا میں متعارف کرایا، پہچنوایا، لوگوں کی زبانوں میں ان کو سمجھایا اور اس کو عملی طور پر نافذ کیا۔ کوئی بھی فقی ولایت فقی سے منکر نہیں ہے، اختیارات میں گفتگو ہو سکتی ہے، کم و زیادہ میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور روایات کی روشنی میں عزیزان گرامی اس کا کوئی منکر نہیں۔ ابھی میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ ای دامت برکاتہ کا لائیو خطاب سن رہا تھا جو امام خمینی کی برسی سے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے فرمایا، اور تقریباً خلاصہ یہی ہے، امام خمینی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وظیفہ شرعی کی ادائیگی کے لیے دن رات نہیں دیکھا، ساتھی نہیں دیکھے، وسائل نہیں دیکھے، اللہ کے لیے ان تقوم للہ مثنا و فرادا، اللہ کے لیے قیام کرو۔ اور یہی وجہ جب آپ کو جلا وطن کیا جا رہا تھا، ترکی جلا وطن کیے گئے، تو آپ نے کہا کہ لوگ پریشان تھے، لوگ رو رہے تھے، کہا کہ دیکھو میرا وظیفہ شرعی یہ ہے کہ لوگوں کو بیدار کروں، اگر مجھے دنیا کے کسی بھی ملک میں جانے کی اجازت نہ دی جائے، میں ایئرپورٹ گھوم کر لوگوں کو بیدار کروں گا، یہ ہوتا ہے فقی۔ اور پھر آپ نے نظریہ ولایت فقی کو اور فقہا کے کردار کو عراق کے حوض علمیہ نجف میں بیان کیا، اور وہاں پر وہ کتاب جو ہے اردو میں پھر چھپی، بعد میں حکومت اسلامی کے نام سے جو حضرات جانتے ہیں۔ الغرض یہ کہ امام خمینی نے اپنے وظیفہ شرعی کو انجام دیا۔ آج دنیا سمجھ رہی کہ امام خمینی کیا کہنا چاہتے تھے۔ ہر فقیہ کا اپنا کردار ہے، ہر فقیہ گل کی مانند ہے، ہر گل کی اپنی خوشبو ہے۔ میں مقایسہ نہیں کرنا چاہتا، فقہ عظیم گزرے ہیں جنہوں نے فقہ کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں، لیکن نظریہ فلاحت فقیہ کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک جمہوری انداز سے، ایک ملک کے کانسٹیٹیوشن میں شامل کر کے اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کا سہرا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ اور یہی وجہ 40 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، یہ اسلامی انقلاب، یہ نظام ولایت فقیہ، یہ نظریہ فقیہ جو ہے وہ آج تک قائم و دائم ہے۔ مشکلات ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، پروپیگنڈا ہے، وہ سب آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھے بارد ہونا نہیں چاہتا۔ ایک روایت جو اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، عمر بن حنزلہ راوی ہیں، انہوں نے پوچھا، آدھی روایت اردو میں پڑھوں گا تاکہ ٹائم کم خرچ ہو اور آدھی روایت عربی میں، کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا اپنے دو ساتھیوں کے بارے میں، امام کے دو شیعوں کے بارے میں، کہ جن کے درمیان قرض کا یا میراث کا کوئی مسئلہ تھا، اور وہ حاکم وقت یعنی غیر اسلامی حکومت کی عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں یا قاضی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یحل ذلک؟ امام سے راوی پوچھ رہا ہے کیا یہ جائز ہے کہ آپ کا شیعہ اپنا مسئلہ لے کر جو ہے وہ کورٹ میں جائے جو غیر اسلامی حکومت ہو؟ امام نے کہا من تحاکم الیہم فی حق او باطل تحاکم الطاغوت، جو اپنا مسئلہ لے کر حق ہو یا باطل ایسی کورٹ میں، ایسے قاضی، ایسے سلطان و حکمران کے پاس جائے گا وہ طاغوت کی، طاغوت کون؟ کہ جو قرآن میں آیت الکرسی میں بھی ہے، اس کی حاکمیت کو قبول کرنا ہے، اور اگر اس کے لیے وہ صادر کر دیا جائے، ثابت کر دیا یہ حق تمہارا ہے، جب بھی اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں وہ انکان حقاً ثابتاً لہو، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ طاغوت کے چینل سے لے رہا ہے، اور طاغوت کون ہے؟ جس کے لیے خداوند عالم فرما رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 6، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا، وہ یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کو حکم دیا گیا طاغوت کا انکار کرے، چل جائے کہ وہ اپنا مسئلہ لے کر طاغوت کی کورٹ میں اور قاضی کے پاس جائیں۔ اب امام سے پوچھا مولا بتائیے اب رائے حل کیا، رائے حل بھی تو بتائیے نا، آپ نے منع کر دیا فلاں کے پاس لے جاؤ، رائے حل کیا؟ آپ مولا فرما رہے ہیں قال ینظران، یہ دونوں دیکھیں گے، ینظران نظر سے، نظر سے مراد صرف دیکھنا نہیں ہے، تحقیق کرنا ہے۔ امام اپنے شیعوں کی ذمہ داری بتا رہے ہیں، زمانے غیبت کبریٰ میں ینظران دیکھیں گے، من کان منکم قد روا حدیثنا، ایک جو ہماری حدیثوں کے راوی ہیں، راوی سے مراد صرف نقل کرنے والا، پڑھنے والا نہیں ہے، منہ شگافی کرنے والا، کھولنے والا، جزئیات کی تفصیل بتانے والا، من کان منکم قد روا حدیثنا، ایک و نظر فی حلالنا و حرامنا، اور ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہو، اس کے پاس پورا علم موجود ہو کہ آئمہ نے کس چیز کو حلال اور کس چیز کو حرام کہا ہے، قرآن نے کس چیز کو جائز اور کس چیز کو ناجائز کہا ہے، وہ عرف احکامنا، اور ہمارے حکم کو جانتا ہو کہ ہم نے کس موقع پہ کیا حکم دیا ہے، فلیرضوا بحکما، ان کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو جس میں تین صفات ہوں کہ وہ روایت کرے، حلال و حرام کو جانتا ہو، احکام ائمہ سے واقف ہو، تو اس کو حاکم بنائیں، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، امام کیا کہہ رہے ہیں، میں نے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں قیامت تک آنے والا فقیہ جس میں تین صفات ہوں، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، حاکم بنا رہا ہوں میں اس کو جس میں تین صفات ہوں تم سب پر، علیکم سے مراد وہ صرف وہ نہیں جو امام کے زمانے تا قیامت، فقہ امام صادق تا قیامت باقی ہے، یاد رکھیے گا، حلال محمد حلال ہے، حرام محمد حرام ہے الی یوم القیامہ، فإن قد جعلته علیکم حاکما وإذا حکم بحکمنا، اگر وہ حکم دے فقی جس میں تین صفات ہوں، فلم یقبل منہا، اور اس کا حکم قبول نہ کیا جائے، فإنما استخف بحکم اللہ، تو قبول نہ کرنے والا یہ ایسا ہے جس نے حکم الہی کو
بہت ہلکا سمجھا، استخفاف سمجھا، بے اہمیت، بے قدر و قیمت سمجھا۔ وَعَلَيْنَا رَدَّا، اور اس نے ہم اہل بیت کو رد کر دیا۔ جیسے کوئی آ رہا ہو سینے پہ ہاتھ رکھے، آپ نہیں آ سکتے، پیچھے کر دیں۔ امام کہہ رہے اس نے ہمیں رد کر دیا اللہ کے حکم کو۔ فقیہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد کہا وَالرَّدُّ عَلَيْنَا، الرَّدُّ عَلَى اللَّهِ، جو ہم کو رد کرتا ہے، ہمیں جواب نفی دیتا ہے، ہمارے بنائے ہوئے فقہا کو نہیں مانتا۔ امام کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کو رد کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ، وہ شرک کی منزل پر ہے۔ جو فقی کے حکم کو نہ مانے، وہ ہمارے حکم کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، توجہ رکھے گا۔ یہ ہے فقی کا کردار، یہ ہے فقی کا کردار۔ امام خمینی کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قیام کیا بغیر وسائل کے، بغیر مسائل کے، کچھ نہیں دیکھا آپ نے، انتقم للہ، اور الحمدللہ آج یہ تناور درخت اسلامی انقلاب، اسلامی ریاست آج جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے۔ اور انشاءاللہ تا ظہور امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ۔ اجانے کے ہمیں یاد رکھے گا، یہ وظیفہ شرعی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی کی سفارش و تاکید کرتا ہوں، یہ تقوی ہے جو خمینی کو خمینی بناتا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بہت تھے، درس دینے والے بہت تھے، تدریس کرنے والے بہت تھے، لیکن وہ کہ جو خمینی کو خمینی عظیم، خمینی بت شکن بنا دے، وہ کیا ہے؟ وہ تعلیمات قرآن و اہل بیت پر کما حقہ در حقیقت عمل پیرا ہونا ہے۔ اور پھر امام خمینی کے شاگرد شہید مطہری ہوں، شہید مفتح ہوں، شہید باقر الصدر ہوں، شہید بہشتی ہوں، علامہ عارف حسین الحسینی ہوں، اور اسی جیسے بہت سارے افراد جو اس زمانے میں تھے بالمشابہ شاگردگی کی، اور تاریخ میں آنے والا ہر وہ تلمیذ اور شاگرد جو امام خمینی کے افکار و نظریات سے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے وظیفہ شرعی کو معین کرتا ہے، وہ امام خمینی کا شاگرد۔ اور قرآن نے کہا حضرت ابراہیم کی زبانی وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میرا اتباع کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ میری تحریک میں شامل ہوگا۔ امام خمینی کا لاہ و اسلامی انقلاب اج باقی۔ آپ نے دیکھا دشمن نے جو کوشش کی، کر سکتا تھا کی، جس کو امام خمینی نے کہا کہ دشمن ہمارا بال بی کا نہیں بگاڑ سکتا، بال بی کا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب ہم نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، 8 سالہ جنگ تھوپی، ہمیں کیا کیا، ہمیں نابود کرنے کے لیے صدام کے پشپنا بن گئے تمام حکومتیں۔ آج جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آج آپ نے دیکھا کس طریقے سے، آج اس ایران کا اسلامی انقلاب، آج امام خمینی کا ایران ایک مقتدر اسلامی ریاست ہے۔ ہماری دعائیں ہمارے ساتھ، جہاں پر بھی اسلامی حکومت بنے گی ہماری دعائیں ساتھ۔ آیت اللہ حضرت سیستانی نے عراق میں کوشش کی ہے، آپ کے سیاسی اقدامات، آپ کے سماجی اقدامات، آپ کے اخلاقی اقدامات تاریخ میں لکھے جائیں گے سنہری حروفوں سے۔ اور یہی در حقیقت آیت اللہ سیستانی کے بقول مبارک اور منور معروف ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی عزت کی جائے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے سروں پر امامے موجود ہیں۔ اگر آیت اللہ خامنائی کے سر کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو یہ پوری دنیا میں تشیع کو اور پورے علماء کو نقصان پہنچنے کے مترادف ہوگا۔ فقیہ ایسا ہوتا ہے۔ لہذا یہ حکومت جہاں پر بھی بنے گی انشاءاللہ ہماری حمایت، ہماری تائید، ہماری پشپن اس کے ساتھ ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله رب العالمين۔ اللهم لك الحمد بديع السماوات والارض الجلال والاكرام رب الارباب واله كل مالوه وخالق كل مخلوق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ابن ابي طالب وفاطمه الزهراء والحسن المجتبى والحسين شهيد كربلاء ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر المهدي حجة الحجة بعد آبائي على خلقك المعدي عن نبيك وارث علم النبيين ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنا يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغب وأتمم لي أنعامك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم اس دوسری خطبے میں بھی آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی کی سفارش و تاکید کرتا ہوں گھر میں بازار میں بھی بچوں کے سامنے جہاں پر بھی ہم جائیں اس اخلاق کو اس تقوی کو مد نظر رکھیں وقت مختصر ہے جو مناسبتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا ایک مناسبت جو آج 4 جون 1989 کی ہے امام خمینی کی رحلت ہے ارتحال ہے اس ارتحال اور رحلت پر کہ جس کی روایات میں آئے کہ جب ایک عالم اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو کوئی اور چیز پر نہیں کر سکتی فقی کا جانا یہ امام زمانہ ہی بتا سکتے ہیں ایک فقی کا جانا ایک عالم کا جانا ایک مجاہد کا جانا ایک ایسے شخص کا جانا کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کر دیا توجہ رکھے گا آج دنیا میں آج پاکستان میں دنیا کے مختلف اقوام میں جو اسلامی بیداری ہے اس کا سہرا حضرت امام خمینی کے سر جاتا ہے وہ جرأت وہ بہادری جو آپ نے دی دوسری مناسبت 25 شوال حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے ایک سو چودہ ہجری آپ کا سن ولادت اور 148 معذرت چاہتا ہوں 114 سے 148 آپ کا مدت امامت ہے کہ جس میں آپ نے فرائض امامت ادا کیے سب سے زیادہ لمبی عمر شریف آپ نے پائی شیخ الائمہ کہا جاتا ہے آپ نے بنو امیہ بنو عباس کی اقتدار کی جنگ میں فرصت پا کر مکتب جعفری کی بنیادوں کو علمی بنیادوں کو مستحکم کیا اور کسی بھی قیام اور بغاوت اور شورش میں شامل نہ ہو کر یہ بتایا کہ آئمہ کے مد نظر وہ کامیابیاں ہوتی ہیں یہ جن کے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں حضرت زید شہید کی آپ نے حمایت کی تھی اور کہا تھا اے میرے چچا اگر کناسا جو کوفے کا ایک محلہ تھا کہا کہ کناسا کے در پر صدر دروازے پر جو لاش لٹکی اگر آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی ہے فب ہے یہ راستہ ہے آپ جائیے انہیں آپ شہید ہو جائیں گے اور جب چلے گئے تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وائے ہو اس پر کہ جو زید شہید کی آواز سنے اور ان کی مدد نہ کرے چونکہ امام کو پتہ تھا حضرت زید شہید ہو جائیں گے وقتی کامیابی تھی صرف لیکن امام نے کہا میں وقتی کامیابی نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں وہ کامیابی جو امام زمانہ کے ظہور اور ان کے انقلاب کی تیاری تک لے جائے تمہیں یہی وجہ امام خمینی نے بظاہر امام جعفر صادق نے بظاہر خاموشی اختیار کی یہ خاموشی نہیں تھی یہ بھی ایک قیام تھا یہ بھی ایک انقلاب تھا انقلاب علمی تھا کہ جس کے سامنے کوئی سانس لینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا دو سال امام اعظم امام ابو حنیفہ اہل سنت کے چار اماموں سے ایک امام دو سال زانو ادب طے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لولا سنت اللہ اہلاق نعمان دو سال نہ ہوتے جو میں نے جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی تو میں ہلاک ہو جاتا یعنی میری کوئی علمی قدر و منزلت نہ ہوتی جعفر صادق کا مکتب وہ ہے کہ جہاں سے اہل سنت کے امام جو ہے تربیت پا کر نکلتے ہیں مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد امام کے دو کارنامے بیان کروں اور آگے بڑھ جاؤں ایک کارنامہ امام کا یہ ہے کہ آپ نے علمی بنیادوں کو مستحکم کیا وقت ملا آپ نے قال الباقر قال الصادق یہ روایت بھری پڑی ہے مکتب جعفری کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہمارا مکتب مکتب رسول، مکتب علوی، مکتب ولایت، مکتب جعفری کے نام سے پہچانا جاتا ہے، توجہ رکھے گا۔ دوسرا امام کا سب سے بڑا کارنامہ جس کی آج تک ہمیں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور الحمدللہ آج وہ ہے نیٹ ورکنگ تھی وکلاء کی، نائبین کی نیٹ ورکنگ۔ امام دیکھ رہے تھے ابھی موقع ملا ہے، میں نیٹ ورکنگ کر سکتا ہوں پوری بلاد اسلامی میں، ریاست اسلامی میں، جہاں جہاں تک ضرورت پھیلی تھی۔ امام نے اپنے شاگرد 4000 تربیت کر کے بھیجے، امام نے اپنے وکلاء کو بھیجا، نائبین کو بھیجا، جو خومس کا نظام، لوگوں کے سوال جواب کا نظام جو ہے امام تک لے کے آتے تھے، امام ان کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ امام جانتے تھے کہ 7ویں امام کا زمانہ سخت ہوگا، 8ویں امام کے زمانے میں قدر آسانی ہوگی، 9واں امام، 10واں امام، 11واں امام ایک قسم کی غیبت میں ہوگا، غیبت جسمانی نہیں، غیبت رجوعی، جس میں لوگوں کو حق نہیں ہوگا کہ وہ امام کے پاس آ سکے۔ لہذا امام نے نیٹ ورکنگ قائم کی، اور پھر اس نیٹ ورکنگ کو 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام نے قائم رکھا، اور پھر 12ویں امام نے بھی، امام زمانہ نے بھی غیبت صغرا میں 4 نائب مقرر کیے تھے۔ اس کے بعد کہا تھا کہ اب میرا کوئی نائب نہیں ہوگا، اور پھر امام نے کہا کہ یہ فقہا جو ہیں میری حجت ہیں اور میں تم سب پہ حجت ہوں۔ تو یہ امام کا کارنامہ ہے اور یہ امام کی خدمات تھیں جس کی وجہ سے آج ہمارے مکتب کو مکتب جعفری کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز وہ یہ، پاکستانی حکمرانوں کو کاسا لیسی کرنے میں بہت فن حاصل ہے۔ ابھی آپ نے وزیر خارجہ کا بیان دیکھا، سعودی عرب گئے ہوں، وہاں سے پھرتی کے ساتھ وہ مختلف علماء، فقہا اور دینی اداروں سے مل رہے ہیں تاکہ وہ ڈکٹیشن جو ان کو ملا ہے سعودی حکومت کی جانب سے، توجہ رکھے گا، وہ اس کو شیعوں تک منتقل کر کے اپنی حمایتوں کو بیان لے سکے۔ انتہائی قابل شرم بات ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ، وہ پاکستانی ریاست جس کے لیے قائد اعظم کے واشکاف الفاظ ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اسی ملک کا وزیر اعظم جھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ دو ریاستوں کا مسئلہ ہے، ہرگز نہیں، نہ قابل قبول ہے، کنڈم کرتے ہیں اس چیز کو۔ ہم کہتے ہیں وزیر خارجہ کو اس پر معافی مانگنی چاہیے فلسطینی قوم سے، امت مسلمہ سے، یہ دو قومی مسئلہ نہیں ہے، دو ریاستوں کا مسئلہ نہیں ہے فلسطین کا مسئلہ، یہ دغا کی گئی ہے، یہ جھوٹ بولا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر ہمارے وزیر خارجہ کی جانب سے۔ ہوش کے ناخن لیں، اتنا سعودی کاسا لیسی میں آگے نہ بڑھ جائیں کہ آپ اپنے ملک کے فاؤنڈر اور بانی کے ارشادات کو بھول کر پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں۔ فلسطین کا مسئلہ وہی ہے کہ جس کو سید حسن نصر اللہ نے اور اس سے پہلے امام خمینی نے اور اس کے بعد حضرت امام خامنہ دامت برکاتہم نے پیش کیا، وہ دو قومی مسئلہ نہیں ہے، وہ دو ریاستی مسئلہ نہیں، فرمایا فلسطین کا مسئلہ فلسطین کی قوم سے عبارت ہے۔ 1948 سے پہلے جو فلسطین میں رہتا تھا، فلسطینی خواب مسلمان ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، اس کو حق خود ارادیت دیا جائے، اسے ملک بنانے کی اجازت دی جائے۔ جتنے باہر سے آئے 48 کے بعد ان کو ان کے ملک بھیجا جائے، جہاں سے آئیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جو لے کر آئیں ان کی ذمہ داری ہے، توجہ رکھیے گا۔ دوسری بات یہ کہ لوگ سینٹ میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو جانا ہی وہ جو فلسطین کو باندھتے ہیں، لیکن فلسطین کی نمائندہ جماعتوں کو، حماس کو، جہاد اسلامی کو نہیں تسلیم کرتے۔ یہ ایسی بات ہے جب آپ کشمیر کی بات کریں اور کہیں کشمیری جماعت ہم ان کو رسمی نہیں مانتے، کشمیر اور فلسطین میں فرق کیا ہے؟ دونوں پر ظلم ہے، دونوں پر قدخان لگائے گئے ہیں، دونوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، دونوں نے خلاف ورزی کی اسرائیل اور بھارت نے۔ لہذا فلسطین کو تسلیم کرنا، فلسطینی جماعتوں کو تسلیم کرنا، یہ پاکستانی قوم کا، پاکستانی حکومت کا، پاکستانی سینٹ کا، پاکستانی پارلیمنٹ کا موقف ہونا چاہیے، لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور ایک عرصے دراز سے سعودی امام پر جو ٹیکسٹ میں، پرائمری کی کتابوں میں جو ٹیکسٹ میں کٹوتی کی جا رہی ہے، تحریف کی جا رہی ہے، حضرت علی کو کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں شہید نہیں ہوئے، وہ مسجد کی طرف آتے ہوئے شہید ہوئے، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے شواہد موجود ہیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ ناسبیت کہ جو اس وقت در آئی ہے اہل سنت کے درمیان، اہل سنت کے علماء مبلغین بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے اور مشترکہ طور پر ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے کہ یہ ٹیکسٹ لایا جا رہا ہے کسی کی ایما پر، کسی کے اشارے پر۔ وہ سعودی عرب جو 100 سال کے بعد اپنا قبلہ تبدیل کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو وہابی بنیادوں پر، وہابی نظریے پر ہم نے کھڑا کیا، آج ہم اس نظریے واپس لیتے ہیں۔ اور مزید جو بیانات ابھی آئے ہیں، بہت سی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، کھلے عام شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ سب ایک طرف، لیکن یہ جو ٹیکسٹ تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ جو ناسبیت درائی ہے، یہ جو مولا علی کے مصدقہ فضائل ہیں ان کو دوسروں کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے ملت تشیع کے لیے، یہ اتحاد بین المسلمین کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے اور ہر جگہ ہماری تمام جماعتوں نے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگایا ہے، لیکن ہم اس گھناؤنی سازش کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور آخری نقطہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، وہ یہ کہ 11 روزہ جنگ کے بعد فلسطین کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جہاں تک ہو سکے فلسطینی قوم کی مدد کیجئے، یمنی قوم آپ کی مدد کی محتاج ہے، اس کی مدد کیجئے۔ الحمدللہ فلسطین کی جہاد اور مقاومت اور انتفاضہ نے در حقیقت، یوں عرض کروں کہ یمن میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں جہاں پر لوگ نبرد عظمت باطل تھا، ان کو ایک نئی روح عطا کیے۔ اور ابھی آپ نے یمن کے حزب اللہ کے سربراہ کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی روٹیاں تقسیم، اگر ایک روٹی ہوگی تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو دیں گے ایک روٹی۔ توجہ کیجیے، وہ جو خود محاصرے میں، سید حضرت رسول اللہ کیا کہتے ہیں، سیدنا انتم فی محاصرہ، آپ محاصرے میں، انتم فی مشاکل، آپ مشکلات میں ہیں۔ لہذا کہا کہ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہماری ملتیں، ہماری قوم نے، کیا شیعہ کیا سنی، کوئی فرق نہیں ہے، کھل کے مدد کی ہے۔ آج بھی بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو سفید پوشی کی وجہ سے، بھرم کی وجہ سے کام کاج سے محروم ہیں، ان کا خیال کیجئے، غربا کی مدد کیجئے، جہاں تک ہو سکے فلسطینی یمنی بھائیوں کی امداد کیجئے، اور انشاءاللہ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جہاد میں، جنگ میں کامیابی عطا فرمائے، اور امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو امام زمانہ کی راہیں ہموار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان، محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت پر ہو، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔